پیر 16 جولائی کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ پاکستان میں 25 جولائی کے انتخابات سے قبل متعدد جان لیوا دھماکے اور حملے، رائے دہندگان کس قسم کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں؟ تجزیہ کار
ایک طرح کے سوال اٹھاتے ہیں پاکستان کی انوائرمنٹ میں انٹرنل سیکیورٹی سٹیبلٹی کے، کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں ہونے والے خود کش بم حملے میں 125 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کے بعد عام انتخابات کے لیے مہم اور سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ مستونگ سے ریاض سہیل۔
مستونگ گزشتہ ایک دہائی سے شدت پسندی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ گزشتہ سال یہاں جے یو آئی سے وابستہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا غفور حیدری پر حملہ کیا گیا۔ اسی علاقے سے ہزارہ کمیونٹی بھی مسلسل نشانہ بنتی رہی ہے۔ پاکستانی فورسز نے گزشتہ سال ہی یہاں آپریشن میں داعش کا نیٹ ورک ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کاروائی میں داعش سندھ اور بلوچستان کے سربراہ غلام مصطفیٰ مزاری سات دیگر ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے تھے۔ مستونگ خودکش حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔
انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے سینئر رہنما یہ رحمان نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عام انتخابات کو مینجڈ الیکشن قرار دیا ہے اور عوام پر زور دیا ہے کہ صورتحال سے نمٹنے میں وہ اپنا کردار ادا کریں۔
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مینجڈ الیکشنز کے نتائج کیا ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مینجڈ الیکشن کے ذریعے سے آپ کا وفاق کمزور ہوگا، آپ کے جو ونریبل سیکشن ہے سوسائٹی کے ان پر دباؤ بڑھ جائے گا، عورتوں کے ساتھ جو ہے ہمدردی کم ہو جائے گی۔ تو یہ جو خطرات ہیں مینیج الیکشنز کے، ان سے نمٹنا عوام کا فرض ہے۔
دوسری جانب نگراں حکومت کا کہنا ہے کہ وہ آزاد اور شفاف انتخابات منعقد کرائے گی۔ پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک فورن ایکسچینج مارکیٹ میں کاروبار کے دوران امریکی ڈالر کی قیمت میں 6.75 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد ایک ڈالر اب 1.2826 روپے کا ہو گیا ہے۔ کراچی سے سحر بلوچ۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق ڈالر مہنگا ہونے سے آج حکومت کے بیرونی قرضوں میں 800 ارب روپے کا اضافہ ہوا، جو بڑھ کر 8,120 ارب روپے ہو گئے ہیں۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ انٹر بینک میں پیسے کی قدر میں کمی اور ملکی تاریخ میں ڈالر کی بلند ترین سطح کے بعد سرمایہ کار بھی بے یقینی کی کیفیت میں نظر آتے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے یورپی اتحادیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجارت کے تناظر میں یورپی یونین امریکہ کی دشمن ہے، جبکہ یورپین یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موغرینی کا کہنا ہے کہ یورپین یونین تو امریکہ کو دوست سمجھتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چاہے صدر کوئی بھی ہو، یورپی یونین امریکہ کو اپنا دوست سمجھتی ہے۔ اب امریکہ کو سمجھنا ہے کہ اس کے دوست کون ہیں۔ چین نے عالمی ادارہ تجارت میں 200 ارب ڈالرز مالیت کی چینی مصنوعات پر امریکہ کی جانب سے مجوزہ محصولات کے بارے میں باضابطہ طور پر شکایت درج کرائی ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان شروع ہوتی ہوئی تجارتی جنگ کے تناظر میں یہ ایک نیا قدم ہے۔ طاہر عمران۔
یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے بیجنگ میں ایک اجلاس سے خطاب کے دوران خبردار کیا ہے کہ تجارتی تناؤ پرتشدد تنازع کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ، چین، روس اور یورپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تجارتی جنگ شروع نہ کریں۔ یورپی کمیشن کے صدر ژان کلاڈ یونکر نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی معیشت کو غیر ملکی اداروں کے لیے سازگار بنائے۔ ادھر چین کے وزیر اعظم لی کیچیانگ نے کثیر الجہتی تجارت عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
میانمار میں گزشتہ برس دسمبر میں گرفتار کیے جانے والے خبر رساں ادارے رویٹرز کے دو صحافیوں سے آج رنگون کی عدالت میں جرح کی گئی۔ ان دونوں پر میانمار کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ گرفتاری کے 7 ماہ کے دوران یہ پہلا موقع ہے جب ملزمان کی بات سنی جا رہی ہے۔ رویٹرز کے دو صحافی ریاست راخائن میں فوج کے ہاتھوں روہنگیا مسلمانوں کے مبینہ قتل عام کی تحقیق کر رہے تھے۔ دونوں صحافیوں نے اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات سے انکار کیا ہے۔ اور انڈیا کی ریاست اتر پردیش کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک عورت کو اجتماعی ریپ کے بعد جلا کر مار دینے کے شبہ میں 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن فن لینڈ کے دارالحکومت میں ملاقات 2 گھنٹے جاری رہنے کے بعد اب ختم ہو گئی ہے۔ اور یورپی یونین، کینیڈا اور ناروے نے سری لنکا پر زور دیا ہے کہ وہ پھانسیوں کا سلسلہ دوبارہ نہ شروع کرے۔ نازیہ گلزار۔
جزیرے نے چار دہائیوں سے عدالتی حکم پر پھانسیاں روکی ہوئی ہیں، لیکن گزشتہ ہفتے صدر مائتری پالا سریسینا نے اعلان کیا ہے کہ منشیات فروشوں کو جیل سے چھوڑنے کے بجائے پھانسی پر چڑھایا جائے گا۔ سری لنکا میں 1000 سے زائد افراد سزائے موت کے منتظر ہیں۔ سری لنکا میں جلاد کی تعیناتی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ چار سال قبل تعینات کیے جانے والے جلاد کو جب تختہ دار دکھایا گیا تو اس نے صدمے سے ملازمت چھوڑ دی۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے سیربین کے بڑے موضوع پر نظر ڈالیں، جو مستونگ میں ہونے والے حملوں، جان لیوا حملوں اور انتخابی سرگرمیوں کے بارے میں ہیں۔ بلوچستان میں انتخابی سرگرمیوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ خود کش بم دھماکوں اور حملوں میں بھی شدت آئی ہے۔ انتخابی امیدوار مذہبی شدت پسندوں اور بلوچ عسکریت پسندوں دونوں کی مزاحمت کا شکار ہیں۔ اس صورتحال میں ان کے لیے انتخابی مہم چلانا کس قدر دشوار ہے اور انہیں کن خدشات کا سامنا ہے؟ کوئٹہ سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
بلوچستان کے علاقے مستونگ میں خودکش حملے کے بعد سیاسی سرگرمیاں ماند پڑ گئی ہیں۔ سیاسی اجتماعات کی جگہ تعزیتی اجتماعات نے لے لی ہے۔ مستونگ گزشتہ ایک دہائی سے شدت پسندی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ گزشتہ سال یہاں جے یو آئی سے وابستہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا غفور حیدری پر حملہ کیا گیا۔ اسی علاقے سے ہزارہ کمیونٹی بھی مسلسل نشانہ بنتی رہی ہے۔ پاکستانی فورسز نے گزشتہ سال ہی یہاں آپریشن میں داعش کا نیٹ ورک ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کاروائی میں داعش سندھ اور بلوچستان کے سربراہ غلام مصطفیٰ مزاری سات دیگر ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے تھے۔ مستونگ خودکش حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی حال ہی میں صوبے کے سیاسی افق پر نمودار ہوئی ہے۔ اس میں شامل تمام رہنما ہر اقتدار میں شریک رہے۔ تنظیم کے ایک رہنما سعید ہاشمی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں۔
جماعتوں کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو حکومت میں رہتے ہیں، اب میں چار بار منسٹر رہا ہوں، چار گورنمنٹس، آئی بین اے سینیٹر، تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آئی ڈونٹ نو کہ نہ آئیلینڈ آئی کانٹ آپریٹ۔ تو تعلقات تو یس وی ور الیکٹیبلس، ہمارے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ از پارٹ آف دا ہول سسٹم۔
مقدس راج رئیسانی کی ایک تصویر سوشل میڈیا میں زیر گردش ہے، جس میں انہوں نے بھارتی جھنڈے پر دونوں پاؤں رکھے ہیں۔ ساتھ میں ایک پرانی ویڈیو بھی شیئر ہو رہی ہے، جس میں سراج رئیسانی ایک دوسرے شخص کے ساتھ قرآن لیے کھڑے ہیں، جبکہ مسلح لوگ ان کے نیچے سے گزر رہے ہیں۔ پس منظر میں الجہاد الجہاد کا نغمہ جاری ہے۔ بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں انہیں اپنی مخالف کاروائیوں میں شریک قرار دیتی رہی ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما جام کمال کہتے ہیں کہ سراج رئیسانی بڑے محب وطن تھے۔
اب یہ اگزیکٹلی کہنا کہ وہ ٹارگیٹڈ تھے یا اسپیسیفک تھے، ہاں اس حوالے سے ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے محب وطن تھے، وہ بڑے ایموشنل پاکستانی تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے کچھ بڑے سٹانس انڈیا کے خلاف اور بہت ساری چیزوں کے خلاف کھل کے انہوں نے اپنا ایک موقف بیان کیا تھا۔ وہ فیکٹر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو پلے کر رہا ہے اس چیز میں، وہ ڈیفینیٹلی ہے۔
بلوچستان میں اس وقت سیاسی جماعتیں مذہبی شدت پسندوں اور بلوچ عسکریت پسندوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ انتخابات سے قبل ان کا بنیادی ہدف سرکاری تنصیبات اور فورسز تھیں۔ سراج رئیسانی کے بھائی حاجی لشکری رئیسانی حملوں کو خارجہ پالیسی سے جوڑتے ہیں۔
کیونکہ ہمارا فورن پالیسی نہ ہونے کے برابر ہے، اور فورن پالیسی جہاں نہیں ہوتا ہے وہاں اس قسم کے حالات بن رہے ہیں اور مزید پیچیدگی کی طرف جائیں گے۔ اور تدارک اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ جو لوگ پالیسی بناتے ہیں وہ اپنے پالیسی کو رول بیک نہیں کر سکتے، اب اتنے دھنس گئے ہیں اس دلدل میں۔ جب بھی نان پولیٹیکل حکومت آتا ہے ان کے خاص مخصوص طبقے کے مفادات کے لیے پالیسیز ہوتے ہیں،
آج بھی اسی پالیسی کو آگے لے جایا جا رہا ہے۔
بلوچستان میں الیکشن کمیشن اور فورسز کے لیے دوسرا بڑا چیلنج عسکریت پسند جماعتوں کا بائیکاٹ ہے۔ گزشتہ انتخابات میں عسکریت پسند تنظیموں کے بائیکاٹ کی وجہ سے آواران، تربت، مکران، نصیر آباد، کولو اور ڈیرہ بگٹی سمیت کئی علاقوں میں ٹرن آؤٹ کم رہا۔ حالیہ انتخابات کی مہم کے دوران آواران، تربت، خاران اور ہب میں نیشنل پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے امیدواروں یا کیمپوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ ان میں سے اکثر جماعتیں وہی ہیں جو شریک اقتدار رہی ہیں۔ تزیہ نگار شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ عسکریت پسندوں کے یہ حملے غیر متوقع ہیں
اور ہمارے ایکسپیکٹیشن اس دفعہ یہ تھی کہ کوئی اس طرح کی نہیں ہوگی۔ اس دفعہ ان کا وجود ہی نہیں رہا کیونکہ کافی فورسز نے کاروائیاں کی ہیں اور وہ نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے اس توقعات کے برخلاف دوبارہ سے وہ آپ کہہ لیں اسپرنگ اپ ہوئے۔ ان کی ایک وہ ہے کہ اسٹریٹجی ہے کہ خوف مزید پیدا کرو، دوبارہ سے خوف پیدا کرو، اور یہ میرے اپنے خیال میں وہ بڑھائیں گے اس کو، اور اتنا خوف پیدا ہو کہ لوگ گھروں تک محدود رہے یا اس چکر میں نہ پڑیں جو الیکشنرنگ ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں، دفتروں میں نہ بیٹھ سکیں۔ وہ اپنی پریزنس شو کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کو اور ان اداروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تاثر کریٹ کیا گیا تھا کہ ہم بالکل مر کھپ گئے ہیں، مار دیا گیا ہے، غائب ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، لیکن اس طریقے سے وہ بولڈ ہو کر شہروں میں آ کے کاروائی کرنا تو وہ ایک عام آدمی کے لیے خوف ہے۔
گزشتہ حکومت میں شریک نیشنل پارٹی کی سرگرمیاں محدود نظر آتی ہیں، جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ صدر اختر مینگل حالیہ انتخابات میں زیادہ مترک نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ انتخابات میں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ان کی نقل و حرکت محدود تھی، ان کے خدشات اب بھی برقرار ہیں، صرف نوعیت مختلف ہے۔
ان کی طرف سے تو پہلے بھی بائیکاٹ تھا، اب بھی بائیکاٹ ہے، وہ تو اس سسٹم کو اور اس نظام سے وہ بالکل وہ ہیں، دور ہیں، لیکن اسٹیٹ کی طرف سے اگر اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں اور اسٹیٹ اسپانسرڈ کچھ قوتیں اس طرح کے معاملات میں انوالوڈ ہوتے ہیں تو وہ رکاوٹ بنتی ہیں۔ ہاں کچھ علاقے ایسے ہیں جو ابھی تک ملٹنس کے جو کنٹرول میں ہیں، جہاں پر آپ کے حکومت کی کوئی رٹ ہے ہی نہیں، ان علاقوں میں تو کوئی بائیکاٹ کرے نہ کرے ووٹ ریشو کم، پہلے بھی بہت کم پڑا تھا، اب بھی شاید کم پڑے، لیکن جہاں پر ووٹ ریشو بڑھتا ہے وہاں پہ بھی نتائج تبدیل کر دیے۔ ایک ہوتا ہے پری پول ریگنگ، ایک ہوتا ہے پوسٹ پول ریگنگ، ان دونوں کے خدشات ہیں ہمیں۔
بلوچ عسکریت پسند تنظیموں نے گزشتہ انتخابات کا بھی بائیکاٹ کیا، آواران، تربت، کوہلو، ڈیرہ بگٹی سمیت کئی علاقوں میں ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا۔ بعد میں آپریشن کی شدت بھی انہی ہی علاقوں میں زیادہ دیکھی گئی تھی۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کوئٹہ۔
ریاض سہیل کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے انسداد دہشت گردی اور دفاعی امور کی تجزیہ کار سمبل خان سے بات کی، پوچھا کہ مستونگ کے حملوں میں داعش کا نام آیا، کیا مقصد ہو سکتا ہے اس قسم کے حملوں کا؟
لیکن جی آئی ایس ایس کا مقصد تو ایک ہی ہے، ایک تو بلوچستان کی جو سچویشن ہے جہاں پہ ایک قسم کی انسرجنسی بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے، اس کا دکھانا کہ پاکستانی حکومت جو اسٹیٹ ہے اور جو اس کے ساتھ ڈفرینٹ انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں جیسے چائنا، جنہوں نے بہت پچھلے دو تین سالوں میں بہت بڑا پروجیکٹ سی پیک کا وہیں سے بلوچستان جو ہے، حالانکہ وہ پورے پاکستان کا پروجیکٹ ہے لیکن اس کی شروعات جو ہے وہ فوکل پوائنٹ جو ہے اس کا گوادر پورٹ ہے، وہ ابھی تک جو ہے ڈیسٹیبلائزڈ سیکیورٹی زون ہے اور وہاں پہ اس قسم کے جو زمینی سیکیورٹی ہے وہ بالکل نہیں ہے، اور وہ ایک طرح سے جو ہمارا پاکستان کا اندرونی جو ڈومیسٹک جو پروسیس چلا آ رہا ہے اس کو بھی کوشچنیبل کرتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیٹ اداروں میں اور جو سوسائٹل لیول پہ اس قسم کی کوئی پاور نہیں ہے سیکیورٹی اسٹیبلش کرنے کی، ایک تو ان کا یہ مقصد ہے۔ دوسرا آف کورس وہ کیونکہ آئی ایس ایس کو جو ہے پاکستان نے بھی کافی اندرونی طور پر ختم کرنے کی کوشش کی ہے، پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ ریجنل کنٹریز جس میں رشیا، چائنا اور ایران کے سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان کے جو لیڈر تھے وہ ان کی جو ہیڈ سے وہ آئے ہوئے تھے، اور آئی ایس ایس کا جو خطرہ ہے ریجن پہ اس کے بارے میں پاکستان کا رول مضبوط کرنا اور آپس میں باہمی جو ہے کوآپریشن اس پہ مضبوط کرنے کی کوشش تھی۔ اور دوسرا آئی ایس ایس جو ہے بہت ہمیں جو لوگ فالو کرتے ہیں کچھ اس میں یہ بھی دیکھنا آیا کہ ان کی تھوڑی بہت کوآرڈینیشن بھی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ، کچھ ٹی ٹی پی کے ایکس اور کچھ القاعدہ کے ایکس لوگ بھی جو ہیں وہ آئی ایس ایس میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں. تو ان کا تو بہت پرانا ایک پاکستان میں اس طرح کے اٹیکس کرنا ایک بہت پرانا ان کا موقف ہے. سو اسی کی کنٹینیویشن ہے.
پچھلے ایک ہفتے میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ مستونگ اور پشاور سمیت کم از کم 4 مقامات پر دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں. الیکشن میں اب 10 دن سے بھی کم وقت باقی ہے. ایسے میں یہ کارروائیاں انتخابی عمل کو کس حد تک متاثر کر رہی ہیں؟
دیکھیں جی, بہت سیریسلی متاثر کر رہی ہیں. اور وہ صرف اس الیکشن تک نہیں, پچھلے الیکشن میں بھی 2013 میں ہم نے دیکھا تھا دو جو خیبر پختونخوا کی جو دو امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹیز تھیں, خیر پی 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 تو نیشنل پارٹی ہے ان کا, اور اے این پی پارٹی جو خیبر پختونخوا کی بہت اسٹرانگ پارٹی سمجھی جاتی ہے, ان کا بہت کلیئر موقف تھا کہ ہم نے یہ طالبانائزیشن اور ٹی ٹی پی اور اس قسم کی جو قوتیں ان کو پاکستان سے ختم کرنا ہے اور ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. ان کو بہت بری طرح نقصان پہنچا تھا الیکشن کے دنوں سے پہلے, جو ان پہ 6 مہینے سے اٹیکس شروع ہو گئے تھے, اتنا نقصان پہنچا تھا کہ وہ ٹھیک طرح سے الیکشن کیمپین بھی نہیں کر سکے تھے. اور اس دفعہ بھی لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اسپیشلی کے پی میں اے این پی کے جو ہے خلاف اور جے یو آئی ایف جو بھی وہ بھی جو ہے ایک طرح سے انہی دھڑوں پہ کھڑی ہو رہی ہے جہاں پہ سے اس قسم کی قوتوں کے بھی جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے بھی پسندیدہ کینڈیڈیٹ فیلڈ ہو چکے ہیں. تو ان کو بہت بری طرح نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن بلوچستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی پارٹی کے جلسے کو ٹارگٹ کیا ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی ملٹری کافی سپورٹ حاصل ہے. تو یہ دونوں قسم کے ڈفرنٹ قسم کی اسٹریٹجیز الیکشن سے پہلے کی نظر آ رہی ہیں اس میں.
سمبل خان صاحبہ, پاکستان میں الیکشن کے دوران تشدد نئی بات نہیں ہے, تو کیا
جی بالکل
تو کیا حکومت اور سیکیورٹی کے اداروں کو انتخابی مہم کے دوران امن برقرار رکھنے کے لیے غیر معمولی اقدامات نہیں کرنے چاہیے تھے؟
جی بالکل کرنے چاہیے, اسپیشلی جو کینڈیڈیٹس ہیں اور ان کے جو سپورٹرز ہیں الیکشن کے دنوں میں. آئی تھنک ان کو فری اینڈ فیئر اسپیس دینی کہ جہاں پہ وہ اپنے ووٹس اور اپنے ووٹ بینک ان لوگوں کو موبلائز کر سکیں, وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا جتنا پولنگ ڈے پہ لوگوں کے پول ڈالنے اور جو ووٹوں کی ٹھیک طرح سے گنتی ہوتی ہے اور وہ جمع کرنا. یہ اس میں اور اس میں امپورٹنس میں کوئی کمی نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک یہ بہت بڑے ایک طرح کے سوال اٹھاتے ہیں پاکستان کی انوائرمنٹ میں انٹرنل سیکورٹی اسٹیبلٹی کے, کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہے. اور سو میرا خیال میں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور لگ رہا ہے کہ اس طرح کی فیئر اور فری الیکشن کی کیمپین کے لیے اسپیس سب کو ایکولی موجود نہیں ہے.
ایک سوال یا نشان میں اور لگانا چاہ رہا ہوں, میری مدد کریں سمبل خان صاحبہ. انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت کے لیے سیکیورٹی کی صورتحال کتنا بڑا چیلنج بنے گی یا ہے 2013 کے مقابلے میں؟ کیا الیکشن جاتے ہی صورتحال نارمل ہو جائے گی, حکومت آتے ہی سب کچھ بدل جائے گا, یا یہ سلسلہ اب چلا ہے تو پھر چلے گا؟
آئی تھنک اس دفعہ کے الیکشن کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ پوسٹ الیکشن کس طرح کی گورنمنٹ بنتی ہے, کتنی اسٹرانگ گورننس سیکیورٹی کوہیسیونیس سے گورنمنٹ آتی ہے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی. ابھی تک تو یہی امپریشن آ رہا ہے کہ سب کچھ ملٹری کے سر پہ ہے اور یہ جو ہے وہ ملٹری ہی جو ہے اس طرح کی سیکیورٹی اسٹیبلش کرے گی, اور کچھ ان کے جو اقدامات ضرب عضب کے تھرو ہوئے ان سے کافی ہمیں پازیٹیو امپیکٹ آیا بھی انٹرنل پالیٹکس پہ. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں بھی سویلین جو ادارے تھے ان کی بھی بہت کوہیسیونیس ہے, یہ اس پہ ایکشنز لیے گئے تھے. تو اب دیکھیں اگر خانہ جنگی قسم کی یا پولیٹیکل اسٹرائف بہت زیادہ اگر پوسٹ الیکشن رہی تو اس طرح پھر باقی اس طرح کے عناصر جو ہمارے ریجن میں بھی موجود ہیں ان کو بھی زیادہ مواقع ملتے ہیں اس قسم کے اٹیکس کرانے میں.
انسداد دہشت گردی اور دفاع امور کی تجزیہ کار یہ تھی سمبل خان. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات کے سبب بعض سیاسی جماعتوں کو انتخابی عمل میں شرکت کا مساوی موقع نہیں مل رہا. کوئٹہ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کل عدم تنظیموں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دینے سے سیاسی عمل آلودہ ہو جائے گا. انہوں نے اپنے دورہ کوئٹہ کے موقع پر سانحہ مستونگ میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کے علاوہ نوابزادہ سراج رئیس ثانی کے خاندان سے بھی تعزیت کی. جبکہ دوسری طرف خواتین نے کولو میں ایک امیدوار کو مبینہ طور پر نظر بند کرنے کے خلاف احتجاج کیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلاول بھٹو زرداری نے اپنے دورہ کوئٹہ کے موقع پر مستونگ خودکش حملے میں زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کی۔ وہ اس حملے میں مارے جانے والے بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما نواب زادہ سراج رحسانی کے گھر گئے اور ان کے خاندان کے افراد سے تعزیت کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو نے اسے ایک بڑا ثانیہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان واقعات سے بعض سیاسی جماعتوں کو انتخابی سرگرمیوں کو جاری رکھنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ بعض سیاسی جماعتوں کو انتخابی عمل میں شرکت کا مساوی موقع فراہم نہ کر کے سن 2018 کے عام انتخابات میں ایک نیا اسلامی جمہوری اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
جس انداز سے ایکول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا ہے، نہ صرف ایکول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا ہے مگر ایک نیا آئی جی آئی فور 2018 کی بنانے کی کوشش کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہمارا ویری اسٹرانگ واضح پوزیشن ہے۔
انہوں نے بعض کالعدم تنظیموں کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کی اجازت دینے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے سیاسی عمل متاثر ہوگا۔
اس الیکشن پروسیس میں کالعدم تنظیم کو الیکشن لڑنے کی جو اجازت دیے ہیں وہ بھی دیٹ دس ایکسٹریمس انتہا پسندی گروپس کو کالعدم تنظیموں کو الیکشنز میں اسپیس دینے سے دیٹ پلوٹس دا پولیٹیکل پروسیس، اٹ انڈرمائنز پارلیمنٹ، اٹ انڈرمائنز ڈیموکریسی۔
جہاں پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے انتخابی عمل میں مساوی موقع نہ دینے کی شکایت کی، وہاں بلوچستان میں بھی بعض سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی جانب سے ایسی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ ضلع کولو سے بلوچستان اسمبلی کی نشست پی بی 9 سے آزاد امیدوار نوابزادہ غزین مری کو مبینہ طور پر نظر بند کرنے کے خلاف کوئٹہ میں علی روڈ پر خواتین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج کرنے والی خواتین کا مطالبہ ہے کہ نوابزادہ غزین مری کو انتخابی مہم چلانے دیا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پشتون قوم رہنما محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ اگر آنے والے عام انتخابات میں دھاندلی ہوئی تو ان کی جماعت پارلیمنٹ کو خیر بات کہہ دے گی۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھی خدائے نور ناصر نے محمود خان اچکزئی سے انٹرویو کیا، جاننا چاہا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کوئی پارٹی اقتدار میں آ سکتی ہے۔ محمود خان اچکزئی کا جواب تھا،
یہ شوق ہم نے بڑی مدت سے اپنایا ہے اور پورا کیا ہے۔ اس شوق نے پاکستان کو ترقی کی بجائے تنزل کی طرف دھکیل دیا ہے۔ مزید اس ملک میں وہ سکت نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کے لیڈر ایجاد کریں، اپنی مرضی کے حکمران لائیں۔ ہمیں یہ طرز عمل سونر دا بیٹھا ختم کر دینا چاہیے۔
لیکن خان صاحب، 2013 کے انتخابات میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب تھے اور اب دور ہو، کیا یہ صحیح تھا؟
اسٹیبلشمنٹ، اسٹیبلشمنٹ ایسے ایک لفظ لوگ استعمال کر رہے ہیں، ایک گھر کے چار آدمی، ایسے ممکن ہے؟ ایسے ممکن ہے کہ ایک گھر کے چار آدمی ان تمام اداروں کے ممبر ہوں؟ اسٹیبلشمنٹ میں ایک آدمی ہو، فوجی لحاظ میں، ایک جوڈیشری میں ہو، ایک سیاست میں ہو، ایک جرنلزم ہو۔ تو اسٹیبلشمنٹ ہماری اس سے ہٹ کے کوئی بلا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اگر کوئی جرنیل ہے تو میرا بھائی ہے، اگر کوئی جج ہے تو میرا چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، اگر کوئی جرنلسٹ ہے تو میرا بھائی ہے، ہم سب ایک ہیں۔ غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے حدود میں نہیں رہتے۔
تو کیا 2013 کے الیکشن میں،
2013 کے الیکشن میں
اپنی حدود میں تھی؟
2013 کے الیکشن میں کم از کم میری معلومات یہ ہیں کہ انہوں نے کسی کا ہاتھ نہیں مروڑا، یہ بھی ان کی مہربانی تھی۔ حالانکہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے، آئینی اوبلیگیشن ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ 2013 کے الیکشن میں میرے خیال میں انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔
لیکن آپ پر الزام ہے؟
الزام زندہ باد، میرے دوست سب مجھے جانتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میں بائی فورس اس کے سوا میں کسی کے، ایم سوری، اور دوست کی حیثیت سے آئی کین، وی کین میٹ اینی ویئر، بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا تماشا ہے؟
جی، بلوچستان میں ایک نئی پارٹی بنی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے نام سے، کس نے بنائی ہے؟
یہ وہی پرانی غلطیاں ہیں، وہی پرانی غلطیاں ہیں۔ میں نے پہلے پشتوں میں بھی آپ سے کہا، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا تھا ان کے اکابرین کے متعلق، ہمارے اکابرین ہیں سارے، کہ بھائی میرے جیب میں سارے سکے کوٹے ہیں، یہ وہ پرندے ہیں کہ جس بلڈنگ پہ بیٹھے ہیں وہ کنٹر بن گیا ہے، خدا کو مانو اس کو مت بٹھائیں کسی بھی اس پہ، وہ پاکستان میں یہ سکت نہیں ہے۔
آپ نے ابھی بتایا کہ اگر یہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوا تو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی یہ آخری الیکشن۔
میں صاف کہہ دوں گا کہ بابا پارلیمانی سیاست خدا حافظ۔
تو اس کے بعد پھر کیا
لوگ جانے کا کام جانے, ہم تو ویسے بھی بوڑھے, میری بوویں بھی سفید ہو گئی, پھر یہ جانے بلوچ ورنہ جانے, سندھی جانے, پٹھان جانے, اس طرح سے آپ چلانا چاہتے ہیں بسم اللہ کی نہیں ہے اس ملک میں یہ سکت. اپنے 20 کروڑ انسانوں پہ بھروسہ کرو, ان کی ایمانداری پہ بھروسہ کرو, ان کی وژن پہ بھروسہ کرو, جو بھی وہ الیکٹ کر کے بھیج دیں ان سے بات کرو. یہ نہیں ہوگا, آپ کا وفادار پاکستان کا وفادار غلط ہے. جو آدمی چاہے وہ آپ کا بدترین دشمن ہو, جو آدمی اس خاک سے محبت کرتا ہے اس کو پالو, جو آدمی بے انصافی کے خلاف چیختا ہے اس کو پالو, جو بکتا ہے ڈرتا ہے بولے مارو پیچھے دکیلو ان کو. ڈرپوکوں سے ملک نہیں چلائے جاتے, اور گارڈ سے اپنی عوام کی جذبہ حریت کو خراب مت کرو, اپنی عوام کے جذبہ حریت کو سنبھالو, اس کو نکھارو. بہت بہادر ہزاروں لاکھوں کارکن بلوچ پشتون سندھی میں موجود ہیں, اس ملک کے لیے بالکل پتنگوں کی طرح اپنے آپ کو قربان کریں, اور یہ آپ کے پہلے ہوئے یہ اسی دن بھاگے گا جس طرح پہ وہ آئے گی. آپ سے وعدہ ہم نہیں بھاگیں گے,
آپ سے وعدہ ہم نہیں بھاگیں گے. پشتون قوم رہنما محمود خان اچکزئی ہمارے ساتھی خدائے نور ناصر سے بات کر رہے تھے. حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف, ان کی صاحبزادی مریم نواز اور ان کے داماد کا احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں. کہ میں ہوں
ہیرو. باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بک برداشت کرنے کو پیتا ہے؟ ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں, پاروں کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز, پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
پاکستان نے آج زمبابوے کے خلاف بولاوایو میں کھیلا گیا دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل 9 وکٹوں سے جیت لیا. پاکستان کو جیتنے کے لیے 195 رنز کا ہدف ملا تھا جو اس نے فخر زمان کی سنچری کی بدولت حاصل کر لیا. فخر زمان نے امام الحق کے ساتھ پہلی وکٹ کی شراکت میں 119 رنز کا اضافہ کیا. اس سے پہلے زمبابوے کی ٹیم 194 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. کپتان مازا کارزا اور پیٹر مور نے نصف سنچریاں اسکور کی. عثمان خان شنواری نے 4, حسن علی نے 3 وکٹیں حاصل کی. پاکستان کو 5 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے. فٹ بال ورلڈ کپ جیتنے والی فرانس کی ٹیم کے مینیجر ڈیڈیئر ڈیشامپس کا کہنا ہے کہ 2 سال پہلے یورو کے فائنل میں شکست کے بعد فرانس کی ورلڈ کپ کی یہ جیت تاج پوشی کی طرح ہے. ڈیشامپس کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے اور کچھ کھلاڑی تو 19 سال کی عمر میں چیمپئن بن گئے ہیں. فائنل میں فرانس کا 4th گول کرنے والے 19 سالہ کلین ایمباپے کے بارے میں مینچسٹر یونائیٹڈ کے سابق کھلاڑی ریو فرڈیننڈ کا کہنا ہے کہ دنیا کے بہترین کھلاڑی کا تاج لیونل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو اب ایمباپے کو منتقل کرنے والے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کھیل کی روح متاثر کرنے پر سری لنکن کپتان دنیش چندیمل, کوچ ہتورو سنگے اور مینیجر اسانکا گرو سنہا کو 2 ٹیسٹ میچز اور 4 ون ڈے انٹرنیشنل کے لیے معطل کر دیا ہے. ومبلڈن ٹائٹل جیتنے والے نوویک جوکووچ نے تسلیم کیا ہے کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ گرینڈ سلیم ٹائٹل دوبارہ جیت سکیں گے. یاد رہے کہ 2016 میں فرینچ اوپن جیتنے کے بعد ومبلڈن کی اس تازہ ترین کامیابی کے دوران جوکووچ فارم اور فٹنس مسائل کا شکار رہے ہیں. جوکووچ کا کہنا ہے کہ اس دوران کئی مواقعوں پر وہ مایوس بھی ہوئے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. خاص خاص خبروں کا خلاصہ آیا جاتا ہے جو سیربین کے نصف پر آتا ہے. پچھلی مرتبہ خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی تھی. سہون میں نے خاتون کا نام لے دیا تھا. عبداللہ فاروقی نے ڈانٹ کر کہا, 2 بار کہا کہ اب کی بار بتا دینا کہ عبداللہ فاروقی خبریں پڑھ رہے ہیں. سنیں عبداللہ فاروقی کا اپڈیٹ.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا بالخصوص صوبہ بلوچستان میں خود کش بم حملوں کے تازہ واقعات اور ان میں درجنوں افراد کی ہلاکت کے بعد ان صوبوں میں انتخابی مہم ماند پڑتی جا رہی ہے، جبکہ نگراں حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ آزاد اور شفاف انتخابات منعقد کرائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے یورپی اتحادیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجارت کے تناظر میں یورپی یونین امریکہ کی دشمن ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کے درمیان فن لینڈ میں ملاقات 2 گھنٹے جاری رہنے کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات کو خوشائن قرار دیا ہے۔ چین نے عالمی ادارہ تجارت میں 200 ارب ڈالر مالیت کی چینی مصنوعات پر امریکہ کی جانب سے مجوزہ محصولات کے بارے میں باضابطہ طور پر شکایت درج کرائی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن کے درمیان تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات تمام ہوئی۔ صحافیوں سے مختصر بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ملاقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے مثبت آغاز قرار دیا۔ گزشتہ 8 برسوں کے دوران دونوں ملکوں کے سربراہان کے مابین ہونے والی یہ پہلی ملاقات تھی۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیل نازیہ گلزار کی زبانی۔
فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں ملاقات کے آغاز سے قبل دونوں رہنماؤں نے صحافیوں سے مختصر بات چیت کرتے ہوئے ملاقات کو خوش آئند قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ روس اور امریکہ دنیا کی 2 سب سے بڑی جوہری طاقتیں ہیں جن کا ایک دوسرے سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔
سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کئی اچھے موضوعات بھی ہیں جن پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں تجارت سے لے کر عسکری، جوہری اور میزائل پروگرام سمیت تمام معاملات کو زیر بحث لانا ہے۔ چین اور اپنے مشترکہ دوست صدر شی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔
اس موقع پر روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا،
جناب صدر، یہاں فن لینڈ کی سرزمین پر آپ سے ملاقات ایک اعزاز کی بات ہے۔ ہماری کئی بار فون پر بات ہوئی اور مختلف مواقع اور اجلاس میں ملاقات بھی ہوتی رہی، لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ ہم دو طرفہ تعلقات اور عالمی مسائل کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کریں۔
شام میں روس کی جانب سے اسد حکومت کی حمایت، روس کے ساتھ کریمیا کا الحاق اور 2016 کے الیکشن میں روسی مداخلت کے الزامات کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان حائل فاصلے مزید بڑھ گئے۔ گو کہ صدر پوتن کی حکومت امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کے الزامات کی تردید کرتی آئی ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا بھی موقف ہے کہ ان کی انتخابی فتح میں روس یا اس کے اداروں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی یہ ملاقات تعلقات میں بہتری کا سبب ہو سکتی ہے۔ روس کے سرکاری ٹی وی پر اس خبر کو کچھ اس انداز میں نشر کیا گیا۔
ہیلسنکی ایک دن کے لیے عالمی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے۔ فن لینڈ کا دارالحکومت پوتن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کی میزبانی کر رہا ہے۔ کرملن کے مطابق ماسکو کو امید ہے کہ یہ ملاقات امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سازگار ہوگی، بالخصوص دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی بحالی کے لیے اہم اقدامات لیے جا سکتے ہیں۔
سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے اس وقت کے مشیر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں صدور کی ملاقات ابھی بھی مثبت ثابت ہو سکتی ہے۔
میں مذاکرات پر یقین رکھتا ہوں۔ میں ایک دوسرے کے قریب آنے کے مواقع سے فائدہ اٹھانے پر یقین رکھتا ہوں۔ کیا یہ بہتر ہوتا کہ صدر ٹرمپ ہفتوں مہینوں تک تیاری کرتے؟ ہاں، لیکن یہ بہتر ہے۔ بجائے اس کے کہ صدر پوتن کے ساتھ ملاقات کا کوئی موقع ہی نہ ملتا، میں اس ملاقات کے حوالے سے پر امید ہوں کہ اس موقع پر دونوں سربراہان ماضی کی تلخیوں اور فاصلوں کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔
دوسری جانب یورپی یونین، جسے صدر ٹرمپ تجارت کے تناظر میں دشمن کہہ چکے ہیں، کہ خارجہ امور کی سربراہ فیڈریکا موگرینی اس سمٹ کے حوالے سے کہتی ہیں کہ یورپی یونین امریکہ سمیت کئی ممالک کو اپنا دوست سمجھتی ہے، اور صدر ٹرمپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کا دوست کون ہے۔
If I was a journalist, I would probably ask him who does he consider his friends. We have very clear in mind who our friends are.
اگر میں ایک صحافی ہوتی تو صدر ٹرمپ سے ضرور پوچھتی کہ وہ کس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا دوست کون ہے. میں نے کئی بار یہ بات کی کہ انتظامیہ کے تبدیل ہونے سے لوگوں اور ملکوں کے درمیان دوستی کے اصول تبدیل نہیں ہو جاتے.
روسی صدر کے ساتھ اس ملاقات سے قبل صدر ٹرمپ نے برسلز میں نیٹو کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی تھی، جس کے بعد انہوں نے برطانیہ کا سرکاری دورہ کیا. ان دونوں دوروں کے دوران صدر ٹرمپ نے جہاں امریکہ کے دیرینہ یورپی اتحادیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا، وہاں انہیں خود بھی عوام کی جانب سے مظاہروں میں سخت نعروں کا سامنا کرنا پڑا. ادھر صدر ٹرمپ کے ناقدین کو خدشہ ہے کہ اس ملاقات سے روس کو رعایت مل سکتی ہے، جبکہ صدر ٹرمپ خالی ہاتھ لوٹ سکتے ہیں.
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی اس رپورٹ کے بعد ہیلسنکی کی اسی کانفرنس کے بارے میں میں نے ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے گلوبل سیکیورٹی سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا چیپٹر کے سینئر فیلو ڈاکٹر نجم عباس سے بات کی. جاننا چاہا کہ ہیلسنکی میں امریکہ اور روس کے صدور اس میٹنگ یا کانفرنس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس ملاقات اور تبادلہ خیال کا کوئی طے شدہ ایجنڈا تو ہے نہیں.
دیکھیے، صدر پوتن کے انتخاب جیتنے کے بعد یہ پہلا بڑا ڈپلومیٹک ایونٹ ہے، تو یہ ایک طریقے سے کراؤننگ آف دا وکٹری ہے، یعنی جشن تاج پوشی ہے. پوتن کی مدت صدارت کے شروع ہونے پر ان کو وہ سینٹرل اسپاٹ لائٹ مل گئی ہے جس کی ان کو کافی برسوں سے خواہش تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو داخلی سیاست ہے امریکہ میں، وہ ان کو ایک طریقے سے کھائے جا رہی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ایجنڈے سے باہر نکل کے وہ بتائیں کہ کس طریقے سے وہ ایک انوکھے اور یکتا سفارتکار ہیں اور ان دشواریوں کو عبور کر سکتے ہیں جن کو عبور کرنے کا آج سے پہلے کسی سفارتکار نے نہیں سوچا. تو یہ دونوں اپنے اپنے جو ابھی مقاصد میں نے بیان کیے ان کے حصول کے لیے کوشاں ہیں.
اچھا، تو امریکی صدر تو یورپ کے دورے کے بعد اس اجلاس میں جا رہے ہیں، تو یورپ کے لیے کیا پیغام ہے، خاص طور پر اس تناظر میں کہ جو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ روس کے سلسلے میں جتنا امریکہ نے کیا ہے اتنا کسی بھی فریق ثانی نے نہیں کیا.
اس وقت جو امریکہ کی یورپی یونین کے ساتھ ایکویشن ہے وہ کافی پیچیدہ ہو گئی ہے. اس کا جو ہے وہ فوری طور پہ تو یہ انتخابی وعدہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مہم کے دوران کیا تھا، ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے ووٹروں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اس کا ایک شارٹ ٹرم ایک طریقے سے فائدہ ہے، لیکن امریکی معیشت کو، امریکی سفارتکاری کو لانگ ٹرم نقصان ہے. تو کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ اس وقت داخلی دباؤ زیادہ ہے، اس لیے وہ مختصر مدت جو ہیں فوائد ان کے حصول میں زیادہ تگ و دو کر رہے ہیں، بجائے اس کے ملکی معیشت کے دور رس جو مفاد ہیں وہ کیا ہونے چاہیے.
تو امریکہ اور روس دونوں مشرق وسطی میں اپنی پوزیشن کو کیسے منوائیں گے، کیسے ریکنسائل کریں گے، اس کا نسخہ کیا ہے؟
دیکھیے، مشرق وسطی اس وقت دونوں کے لیے پوائنٹ آف کنورجنس ہے، یعنی ایسا نقطہ ہے کہ جس پر دونوں کی مجبوریاں اور دونوں کے امکانات جو ہیں وہ آپس میں کرس کراس کرتے ہیں یا اوور لیپ کرتے ہیں. دونوں ملکوں کی خواہش ہے کہ ایران کا جو ایران کی شام میں جو فوجی موجودگی ہے ایک محدود حد سے بڑھنے نہ پائے اور پھیلنے نہ پائے. تو اس پر جو ہے روس یہ کہے گا کہ ہم ایران کو بتدریج فوجی انخلا جو ان کی وہاں پر فوجیں ہیں سیریا میں، اس کے لیے ہم قائل کر سکتے ہیں اگر ہمیں جو امریکہ کی جانب سے سینکشنز عائد کی گئی تھیں 2014 سے، جتنی جتنی وہ نرم کی جائیں گی اتنا اتنا ہم جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکیں گے. تو ایک تو یہ ٹریک ہے جس پر جو ہے کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی کے کام ہو رہے ہیں اور گزشتہ دنوں میں ہوئے ہیں. دوسرا جو ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کئی برسوں سے ایک طریقے سے تعطل تھا مذاکرات کا، لیکن 11 جولائی، محض 5 دن پہلے اسرائیلی وزیر اعظم ماسکو پہنچے تھے، और फिर दो दिन बाद 13 जुलाई को इसराइल फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास जो हैं वो मॉस्को पहुंचे और वहां पर जो है वो एक तरीके से दोनों ममालिक जो हैं रूसी जो सालिसी जो है उसके 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 तालिब और ख्वाहिशमंद हैं। तो ये एक नज़र आ रहा है कि इस वक्त अमरीकी इंतजामिया को जो यूरोप में और नेटो में जो पेचीदगियाँ हैं उससे बाहर आने का और कारकर्दगी दिखाने का और सदर डोनाल्ड ट्रंप की अनोखी सिफारतकारी का एक जो है वो शोभा दिखाने के लिए मशरिक़ वुस्ता जो है इस पर जो है मेरा ख्याल है कि जो फाइनल एलामिया आएगा उसमें ये कहा जाएगा कि दोनों ममालिक ने शाम की सूरत हाल को और उसके सियासी मुस्तकबिल को और फलस्तीन और फलस्तीन की सियासी मुस्तकबिल के लिए जो है वर्क फोर्स बनाने का या कुछ नुकात पर जो है अपने मुजाकरात को जारी करने का जो है वो इंदिया दिया है। और मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल का नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि टूवर्ड सितंबर जब यूएन जनरल असेंबली में तमाम मुल्क के सरबराहान आते हैं उस वक्त जो है मेरा ख्याल है कोई स्टेप्स तय किए जाएंगे कि फर्दर उसकी क्या मुस्तकबिल हो।
तो डॉक्टर नजम अब्बास, सदर ट्रंप की रूस के बारे में हिकमत अमली को अगर अमरीका और रूस के ताल्लुकात की तारीख के तनाजुर में देखा जाए तो कितनी रेडिकल है ये हिकमत अमली?
पहले होता था इंतजामिया अमरीकी और रूसी इंतजामिया के दरमियान होता था सब कुछ, इस वक्त जो है वो दोनों मुल्कों के सरबराह जो हैं वो अपने जाती सिफारती और आलमी कदो कामत में इजाफे के लिए जो है वो उसको बहुत महदूद एजेंडे पर जो है वो एक तरीके से परसू कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से गुज़िश्ता तमाम सिफारतकारी के जो हमें मिसालें मिलती हैं उनसे ये मुख्तलिफ मिसाल है।
अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, बल्कि ये रिवर्स स्विंग है। अगर मुआवजा करें तो रूस में इस इजलास की कवरेज का मरकजी फोकस या जाविया क्या है, खास तौर इस तनाजुर में कभी एक बहुत कामयाब फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी को पुतिन ने निपटाया है?
जी, वो सकाफती सफारतकारी थी, कल्चरल डिप्लोमेसी, और आज जो है वो डिप्लोमेसी एट इट्स पीक। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दूसरी जंग अजीम के बाद यॉल्टा की सबमिट हुई थी और दुनिया का खुसूसन यूरोप का जो है वो नक्शा एक तरीके से दो लीडरों के दरमियान डिस्कस हुआ था, तो अब पुतिन जो है वो ये क्लेम करना चाह रहे हैं कि वो वक्त आ गया है, मौका आ गया है कि अब जो है उनको उस लेवल का स्टैच्योर दिया जाए ताकि वो मसाइल जो ना यूरोप हल कर सका ना अमेरिका हल कर सका शाम में और फलस्तीन में और ईरान में, अब मगरब जो है वो डिपेंडेंट है रूसी क़यादत पे कि उनकी मदद से इस दलदल से बाहर आ सके।
तो क्या रूसी मीडिया भी यही पैगाम दे रहा है जिस पर आपने?
जी मैंने अर्ज किया ना कि अभी मैं रूसी टेलीविजन मेरे सामने है और रूसी वेबसाइट्स में देख रहा हूँ और उसमें उसको याल्टा 2 कहा जा रहा है। खुद वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार ने उसको याल्टा 2 कहा है कि इट मे बी टुवर्ड्स याल्टा 2।
ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट के ये थे डॉक्टर नजम अब्बास। पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद रिटायर्ड कैप्टन सफदर को एवन फील रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई कैद की सजा के खिलाफ दायर करदा अपील को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन कल इन अपीलों की समाअत करेगा। तफसील के साथ इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर कासी ने छुट्टी पर होने के बावजूद अदालत आलिया के डिवीजन बेंच तश्कील दिया है। इस बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जज होने के बावजूद जूनियर तरीन जजेस को शामिल किया गया है जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी चीफ जस्टिस अनवर कासी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं और वो इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं और मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। कानूनी माहरीन का कहना है कि मुल्क के सारे हाई कोर्ट्स की यह रवायत रही है कि अगर कोई सीनियर जज मौजूद हो तो उसे डिवीजन बेंच का हिस्सा बनाया जाता है, ताहम अगर सीनियर जज डिवीजन बेंच का हिस्सा बनने से माजूरी जाहिर करे तो फिर जूनियर जज को डिवीजन बेंच में शामिल किया जाता है। مجرم یا نواز شریف کی طرف سے ان کے وکیل خواجہ حارث ڈویژن بینچ کے سامنے پیش ہوں گے، جبکہ مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی وکالت امجد پرویز کریں گے۔ ان تینوں مجرمان کی طرف سے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی اپیل میں کہا گیا ہے کہ احتساب عدالت میں ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت کے دوران استغاثہ کی طرف سے ایسے کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ ایون فیلڈز کے فلائٹ مجرمان کی ملکیت ہیں۔ اس اپیل میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ استغاثہ کی طرف سے کوئی گواہ بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا جو اس بات کی تصدیق کر سکے کہ یہ فلیٹس سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی ملکیت ہیں۔ اس اپیل میں مزید کہا گیا ہے کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ واجہ ضیاء نے اعتراف کیا تھا کہ دوسرے ملکوں سے کی گئی باہمی قانونی مشاورت کا کوئی جواب نہیں ملا اور جی آئی ٹی کے سربراہ نے محض مفروضوں پر بات کی جسے احتساب عدالت نے تسلیم کر لیا۔ مجرمہ مریم نواز کی طرف سے دائر کی گئی اپیل میں کہا گیا ہے کہ کیلبری فاؤنٹ کے بارے میں غیر ملکی سرکاری گواہ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ فاؤنٹ سن 2005 میں بھی دستیاب تھا، لیکن احتساب عدالت کے فیصلے میں اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ احتساب عدالت نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے اور یہ فیصلہ عجلت اور مفروضوں پر دیا گیا ہے۔ اس اپیل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف جو دیگر دو ریفرنس ہیں ان کی سماعت احتساب عدالت کا کوئی دوسرا جج کرے، کیونکہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر پہلے ہی ایون فیلڈ ریفرنس پہ فیصلہ دے چکے ہیں، اس لیے دیگر دو ریفرنس میں ان کا غیر جانبدارانہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس اپیل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم کے خلاف العزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کرنے سے متعلق نگراں حکومت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور ان ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت میں ہی کی جائے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو دو مختلف شیڈولز کے تحت 10 برس اور 1 برس، مریم نواز کو 7 برس اور 1 برس، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو 1 برس قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
بی بی سی اردو .com پر اطمینان رکھیں، اطمینان رکھیں۔ میں ورلڈ کپ کی طرف آنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ میں آپ کو کیوں نہ مطلع کروں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو .com پر ایک خاص موضوع پر آپ کی رائے بھی پوچھی گئی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی رائے پوچھی گئی ہے جو معروف صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، خاتون ہوتے ہیں کے ناطے انہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا رہتا ہے کام کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے اور سوشل میڈیا پر آتے ہوئے، اور اس وقت اس سے ہماری ویب سائٹ لیڈ کر رہی ہے۔ اس کا عنوان ہے، یہ سب عورت سے نفرت والی ذہنیت کا حصہ ہے۔ کیوں ہیں، کس کے بارے میں کہا گیا ہے، ذرا تکلف کریں نا، زحمت اٹھائیں، جائیں ویب سائٹ بی بی سی اردو .com پر اور پھر پڑھ کے بتائیے گا کیا سمجھ میں کیا آیا۔ اور اب ورلڈ کپ، فرانس ایک بار پھر عالمی کپ فٹ بال کا چیمپئن بنا ہے۔ بنا تو کل تھا لیکن جشن آج بھی جاری ہے، بلکہ ابھی تو چند دن اور جاری رہے گا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے نا۔ پیرس میں صحافی وائجو نیراونے سے میں نے آنکھوں دیکھا احوال جاننا چاہا۔
آج ان کے لیے بہت سارا مطلب جلوس نکلے گا، وہ پریڈ میں جائیں گے، مسٹر میکرون کو ملنے کے لیے پریزیڈینشل پیلس کو انویٹیشن ہے انہیں، تو کافی چیزیں مطلب جو سیلیبریشن ہے وہ آج بھی بہت جاری رہے گی، کیونکہ ان کو تو ایک دم ہیرو کا ویلکم مل رہا ہے۔
تو ان کے لیے کون کون سے انعامات، کون کون سے گفٹس کا اور تحفوں کا اعلان کیا جا چکا ہے؟
ایک تو انہیں سب کو یہاں کا جو سب سے بڑا پرسکار ہے، شوالیے دلالیجوں دونر اس کو کہتے ہیں، بہت ہی اونچا میڈل ہے، وہ تو ان کو دے ہی دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو کافی پیسے ویسے بھی دیے جا رہے ہیں، اور ایک تو وہ تو ہیرو بن گئے ہیں،
تو مجھے وہ ہیرو تو بن گئے، تو پیسے کتنے دیے جا رہے ہیں اور ویسے کیا کیا دیا جا رہا ہے؟
دیکھیں، ایک تو انہیں مطلب فرینچ گورنمنٹ جو ہے پرسکار دے رہی ہے، لیکن ڈائریکٹ پیسے ان کو نہیں دے رہے ہیں، جو ان کو پیسے ملیں گے وہ فٹ بال ایسوسی ایشن کی طرف سے ملیں گے، اور وہ ہمیں ایگزیکٹلی کتنے ہزار یوروز مل رہے ہیں، کتنے سینکڑوں ملین مل رہے ہیں، اس کے بارے میں صحیح حساب اب تک نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری نمبرز نکل کی طرف سے، تو ابھی کتنا ملے گا، لیکن ملے گا ضرور۔
اچھا بھائی جو دیکھیں، ایک ذرا دھیان دیں اس پر، لوگوں نے مبارکباد کے پیغام بھیجے ہیں، प्रेसिडेंट मेहरान को तो भेजे ही भेजे, लेकिन साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेशन भेजिए लिपांग को और ये कहा है कि हम वर्ल्ड कप जीत गए और वर्ल्ड कप के दोनों जो फुटबॉलर थे जिन्होंने गोल किए वो दोनों के दोनों ब्लैक थे। तो इस मैसेज को कैसे रीड किया जाए, ये क्या कहा गया?
अरे ये तो बहुत मज़ेदार मैसेज गया है क्योंकि सबको मालूम है कि 1998 में मतलब 20 साल पहले जब फ्रांस ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था उस वक्त लपेन और उनके जो पिताजी हैं जॉन-मारी लपेन जो पुराने एक्सट्रीम राइट विंग नेशनल फ्रंट पार्टी के लीडर हुए हैं उन्होंने कहा था कि ये जो टीम है वो फ्रांस की टीम नहीं है क्योंकि उसमें शामिल थे जीदान और काफी सारे ब्लैक प्लेयर्स उस वक्त शामिल थे। तो वो कहने लगे ये तो फ्रांस की टीम नहीं हो सकती है, इसलिए उनको इस बार इस तरह के तनाव देने तानाशाही करके उनको मैसेजेस मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे। और ये जो एम्बापे है जो सबसे यंग प्लेयर ऑफ द ईयर बिल्कुल 19 साल का बच्चा है वो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसका जो जन्म हुआ है वो एक बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड गरीब इलाके में पेरिस के पास ही में जहाँ 2005 में बहुत रायटिंग हुई थी और वो सारे ब्लैक और अरबी पॉपुलेशन ने वहां पर राइटिंग करी थी। तो इस वक्त फ्रांस कह रहा है देखिए ये जो गरीब इलाके हैं जिस पे आप हमेशा पत्थर फेंकते रहते हो, कहते हो कि यहाँ पर क्राइम बहुत है, यहाँ पर डेलिंक्वेंसी बहुत है, यहाँ पे सब तरह का स्मगलिंग ट्रैफिक ड्रग्स सब कुछ होता है, वहां से हमारा बेस्ट फुटबॉलर आज निकला है।
तो इसके बाद
गोंडी इलाके से आता है।
तो वाइजू जी इसके बाद खुद फुटबॉल की तो बड़ी यंग टीम आ गई ना फ्रांस की।
बिल्कुल।
अब दो एक और तगड़े मुकाबले आने वाले हैं यूरोप के भी और इंटरनेशनल भी, उनमें फ्रांस का क्या असर दिखाई देता है और इस फुटबॉल ने मेखां की जो पॉलिटिक्स है उसको कहाँ पहुँचाया?
उसके मैक्रों का जो स्टेचर है, मैक्रों की जो पोजिशन है, इस फुटबॉल की वजह से भी, इस जीत की वजह से भी थोड़ी तगड़ी हो गई है क्योंकि इस जीत ने फ्रेंच साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा असर हुआ है कि ऐसी फीलिंग दी है लोगों को कि हम वहां जाकर हम जीत सकते हैं और जो हमारा देश जीतने वाला जो है उसमें अरब भी है, ब्लैक्स भी है, सिर्फ वाइट लोगों का देश नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा ज्यादा एक्सेप्टेंस आने वाला है माइग्रेंट कम्युनिटी की तरफ, थोड़ी नरमाई आने की पॉसिबिलिटी है।
तो ये जो फ्रांस ने अपनी नई टीम तैयार की है ये तो बड़े हरे हरे बिल्कुल नए बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं, तो आइंदा 3-4 साल में फ्रांस की टीम कहाँ जाती दिखाई दे रही?
वो तो कह रहे हैं कि दीदी देशों का उन्होंने इंटरव्यू दिखाया था, वो उनके टीम मैनेजर है, उन्होंने कहा कि रोज काम करने की जरूरत है, एक बार भी हमें अपने हाथ नीचे नहीं करने चाहिए, हमें लड़ते रहना है, काम करते रहना है और तब जाके ये जो टीम है इतनी यंग टीम है वो जाके और भी तारे तोड़ेगी।
सवाल और मैं करना चाहूंगा कि जिस वक्त ये मैच हो रहा था उस वक्त फ्रांस में क्या टाइम था और उस वक्त क्या गाड़ियां चल रही थीं, बसें चल रही थीं, सुपरमार्केट चल रहे थे, लोग क्या कर रहे थे?
देखिए यहाँ पर 5 बजे के टाइम पर मैच शुरू हुआ, 12 बजे से लेकर के आपको किसी भी रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पर टेलीविजन का स्क्रीन था, लोग जाके 11 बजे के से आगे बैठ चुके थे, अपनी अपनी जगह उन्होंने बुक कर ली थी और यहाँ पर सुपरमार्केट पे 4 बजे के करीब इतनी भीड़ लग गई थी, सारे लोग शैंपेन बॉटल्स, चिप्स, कोका कोला जो आप टेलीविजन के सामने बैठ करके खा पी के मजे कर सकते हो वैसा एटमॉस्फेयर था और 4:30 के बाद सब कुछ सुनसान था, एक गाड़ी नहीं हिल रही थी और जो सुपरमार्केट खुले हुए थे वहां पर भी उन्होंने बड़े बड़े टेलीविजन स्क्रीन लगाए थे कि जो स्टाफ ड्यूटी पर हो वो भी कहीं ना कहीं से मैच देख पाए, इतना यहाँ पे एकदम जैसे फीवर पिच आ गया था इस मैच के ऊपर।
فرانس کے دوسری بار فٹ بال کے عالمی کپ کے چیمپئن بننے یا فرانس میں آنکھوں دیکھا احوال بتا رہی تھی پیرس سے صحافی وائجو نراو نے. انڈیا کی شمالی ریاست اتر پردیش میں چند ماہ پہلے جب ایک ہندو نوجوان نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کی ایک چھوٹی سی خواہش تھی کہ باقی لوگوں کی طرح اس کی بارات بھی دھوم دھام سے نکلے آئے, لیکن یہ کام اتنا آسان نہ تھا. ماجرا اور تفصیل دلی سے سہیل حلیم کی زبانی.
شادی ہو لیکن دھوم دھام سے بارات نہ نکلے, ایسا کہاں ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دولہا دلت تھا, یعنی اس کا تعلق نام نہاد نچلی ذات سے تھا جنہیں اونچی ذات کے ہندو اپنے برابر نہیں مانتے. بارات مغربی اتر پردیش کے نظام پور گاؤں جانی تھی جہاں ہندو ٹھاکروں کی بھاری اکثریت ہے. شادی سے انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن ساتھ ہی یہ بھی منظور نہیں تھا کہ دولہا گھوڑی پر سوار ہو اور اس کی بارات ٹھاکروں کے محلوں سے نکلے. ان کے خیال میں دلتوں کو ایسا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. سنجے جاٹو بھی اپنے عزم کے پکے نکلے. انہوں نے ضلع انتظامیہ سے لے کر الہ آباد ہائی کورٹ تک کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آخر کار پولیس کے بھاری حفاظتی انتظام میں اتوار کی شب ان کی بارات نکلی اور ٹھاکروں کے گھروں کے سامنے سے بھی گزری. سنجے جاٹو نے بی بی سی کو بتایا کہ جب بارات نکلی تو وہ کیا سوچ رہے تھے.
بارات چڑھتے سمے پر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی. میں تو صرف اتنا سوچ رہا تھا کہ میری بارات بہت اچھے سمے پر نکل رہی ہے. کل کا دن بھی بہت سہانا رہا تھا, برسات کا موسم نہیں تھا, برسات بھی بالکل نہیں آئی تھی. بارات چڑھتے سمے ڈر نہیں تھا, لیکن چل یہ لگ رہا تھا کہ کہیں بارات چڑھنے کے بعد یا راجک تک تو میرے سالے سوئیوں کے خلاف جھوٹے مقدمے میں نہ پھنسا دیں یا کسی پرکار کی اپنی گھٹنا گھٹنا کر دیں.
انڈیا میں دلتوں میں ایک نیا اعتماد جاگ رہا ہے. وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور اب ڈر کر اور دب کر جینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ملک میں دلتوں کی نئی نوجوان قیادت ابھر رہی ہے. لیکن برابری کا درجہ حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے. دلتوں کے خلاف زیادتیوں کے واقعات کافی پابندی سے پیش آتے رہتے ہیں. تو ایسے حالات میں کیا سنجے کی ہونے والی دلہن نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی؟
نہیں 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 نہیں, انہوں نے کہہ دیا تھا اسپیشلی آپ برات نکالیے گا, ٹینشن نہ کریں آپ. انہوں نے ساتھ دیا تھا اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ برات نکالیے گا, ہم چاہتے ہیں کہ 21ویں صدی چلنے کے باوجود ہماری برات نہ لگے, دلت دولہا گھوڑی پہ بیٹھ کے نہ نکلے. یہ غلط ہے, میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ میرے گھر پر آئیں تو گھوڑی پر بیٹھ کر ہی آئیں اور پورے گاؤں سے بات نکلے.
سنجے جاٹو اپنی دلہن کو لے کر گھر لوٹے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا.
وہ کیا کہنا, کچھ نہیں کہنا تھا ان کا تو, بہت بہت سبھی لوگ بہت خوش ہوئے تھے. بینڈ بازوں سے میرا سواگت کیا گیا تھا اور دلہن کو نکالا گیا تھا وہاں سے. جب بنانے کے بعد میں سب کچھ دیکھا, وہ جب گاؤں کے کم سے نہ تو 100-200-500 لوگوں نے کم سے میرے مجھے آ کر کے کم سے 100-150 لوگوں نے مجھے آ کر کے مجھے گاڑی سے نکالا اور بینڈ بازوں کے ساتھ مجھے اپنے گھر تک لے کے گئے تھے. بہت خوشی ہو رہی تھی.
انڈیا میں دلت ایک بڑا ووٹ بینک ہے اور کوئی بھی سیاسی جماعت انہیں نظر انداز کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی. لیکن ساتھ ہی یہ خطرہ بھی رہتا ہے کہ اونچی ذات کے ہندو ناراض نہ ہو جائیں. میں نے سنجے جاٹو سے پوچھا کہ ان کی بارات بھی نکلی اور اسی علاقے سے نکلی جہاں سے وہ چاہتے تھے, تو اس واقعے سے ان کے خیال میں کیا پیغام جاتا ہے؟
اس شادی کی میں شادی سے بارات چڑھ جانے سے اتنا بڑا پیغام ہوا سر کہ دنیا کے لوگوں کے جنون ایک حوصلے بلند ہو چکے ہیں. وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی کسی پرکار کی سنتا نہیں کریں گے, شکشت بنیں گے, سنگت رہیں گے, پھر سنگرش کریں.
خود وزیراعظم نریندر مودی نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ دلتوں کے گھر جا کر ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں. بظاہر اس کا مقصد دلتوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ پارٹی انہیں برابری کے حقوق دینا چاہتی ہے, لیکن ان کی محبتوں کے دعوے دار اور بھی ہیں. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
تو خلاصہ یہ ہے کہ دلت اب ڈر کر دب کر جیتے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہا گیا نا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. تقریباً یہی تصویر اور تصور اب دلتوں کے لیے انڈیا میں بن رہا ہے. اپنے حق کے لیے جنگ تو لڑنی ہی پڑتی ہے, کوئی پلیٹ میں رکھ کر کے حقوق کبھی نہیں دیا کرتا. صاحب و یہاں سیربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے اسد علی, پروڈیوسر نصر جہاں, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق اور لندن سے ڈومینک ڈلاگی. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان میں خودکش بم حملوں کے تازہ واقعات اور ان میں درجنوں افراد کی ہلاکت کے بعد ان صوبوں میں انتخابی مہم مان پڑتی جا رہی ہے, جبکہ نگراں حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ آزاد اور شفاف انتخابات منعقد کرائے گی. مصر کی پارلیمان نے ایک نیا قانون منظور کیا ہے جس کی روح سے اعلیٰ فوجی کمانڈروں کو سابق صدر محمد مرسی کی معزولی کے دوران پرتشدد کارروائیوں پر تفتیش سے استثنا حاصل ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوتن کے درمیان فن لینڈ میں ملاقات 2 گھنٹے جاری رہنے کے بعد ختم ہو گئی ہے. انڈیا کی ریاست اتر پردیش کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک عورت کو اجتماعی ریپ کے بعد جلا کر مار دینے کے شبے میں 2 افراد کو گرفتار کیا ہے. اور فرانس کی قومی ٹیم فٹ بال ورلڈ کپ جیتنے کے بعد واپس وطن پہنچ گئی ہے, جہاں اس کا 10,000 افراد نے پرجوش استقبال کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.